السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جی پانچ چھ پارے سے ہم آغاز کریں گے. ویسے دو آئے تھے اس سے پہلے کہ ہم لیں گے آیت نمبر 22 سے سورہ نساء. کچھ آیا ہم نے پیچھے دفعہ کرنی تھی, آیت نمبر 22 سے آج آغاز کریں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دونوں سورتیں آپس میں جوڑے کا تعلق رکھتی ہیں. دونوں سورتوں میں جو ہے شریعت کے کئی احکامات بیان ہیں. البتہ ڈفرنس اتنا ہے کہ سورہ نساء کے اندر معاشرتی لیول کے احکامات ہیں, یعنی آئلی زندگی فیملی لائف سے متعلق احکامات زیادہ ہیں, جبکہ سورہ مائدہ کے اندر ملی زندگی اور ریاستی زندگی یعنی ملکی سطح کے احکامات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے سمجھا تھا اس سورت کا نام سورہ نساء کیوں ہے, کیونکہ اس میں خواتین سے متعلق جو ہے وہ کئی احکامات کا بیان آنا ہے. آئیے انہیں میں سے ایک یہ آیت نمبر 22 بھی ہے, اس میں محرم خواتین کا بیان آ رہا ہے اور انہیں نکاح مقت کی ممانعت کی جائے. اور نکاح مقت کیا ہوتا تھا؟ عرب جو ہے والد کے انتقال کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے, کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ باپ کی جو دولت ہے وہ یہ مائیں جو ہے اپنے ساتھ لے کر نہ چلے جائیں. اور خود بھی اسے جو ہے نہایت ناگوار نکاح کہتے تھے, خود بھی نکاح مقت کہتے تھے, لیکن یہ چلا آ رہا ہے, اس کی ممانعت شاید نہیں آ رہی ہے. فرمایا بدا تن کے ہوں اور مت نکاح کرو. من نکاح آباؤکم من النساء, ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے والدوں نے. الا ما قد سلف, مگر جو پہلے ہو گیا. انه کان فاحشہ, کیوں نکاح نہ کروں؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ ہے کھلی بے حیائی. ومقتا, اور اللہ کو بہت ناراض کرنے والا. وساء سبیلا, اور بہت برا راستہ. اسی طرح آیت نمبر 23, اس میں مزید محرم خواتین کی ایک طویل جو ہے لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا دی. یہ وہ خواتین ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی, اور کیونکہ ان سے جو ہے بہت قریبی آدمی کا تعلق ہوتا ہے, چنانچہ اس تفصیل کے ساتھ ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کروا دی. آیت شروع ہوتی ہے حرمت علیکم امہاتکم, حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم, اور تمہاری بہنیں. وعماتکم, اور تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم, اور تمہاری خالائیں. اور اسی طرح یہ طویل جو ہے وہ آگے جاری ہے. اسے دیکھ لیتے ہیں. محرمات نسبیہ کہلاتی ہیں, یہ محرم خواتین ہیں جو پیدائش کی وجہ سے جو ہے جن کی حرمت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. ان کی تعداد تقریباً 7 ہے, یعنی مائیں, اور اس میں جمی اصول آ جاتے ہیں, یعنی ماؤں کی مائیں اور ان کی مائیں, اور جو اوپر تک جو چین جاری ہے سب کی سب محترم ہیں اور یہ سب محرم ہیں. تو یہاں دیکھ رہے ہیں نانیاں پر نانیاں ہو, دادیاں پر دادیاں, سب گھر دادیاں, اس سے اوپر جتنی بھی چین چلی جائے گی یہ سب محترم ہے. اسی طرح بیٹیاں, اور یہ جمی فرو آ جاتا ہے, بیٹیوں کی بیٹیاں, پھر وہ ان کی بیٹیاں, اور اسی طرح نیچے تک یہ سب بھی محرم ہے. اسی طرح بہنیں, بہنیں تین قسم کی ہوتی ہیں, عینی, اللاتی اور اخیافی. ہم نے پچھلی دفعہ اسے سمجھا تھا. تو یہ بہنیں بھی جو ہے وہ محرمات میں سے آتی ہیں. پھپھیاں, اور انہیں پھپھیوں میں سے دادا کی بہنیں پر دادا کی بہنیں, نانا کی بہنیں پر نانا کی بہنیں, یہ سب جو ہے شامل ہو جاتی ہیں. خالائیں, اور انہیں میں سے جو ہے وہ دادی کی بہنیں اور پر دادی کی بہنیں, نانی کی بہنیں پر نانی کی بہنیں, یہ بھی شامل ہو جاتا. بھتیجیاں, اور پھر بھتیجیوں کی جتنی اولادیں, بھتیجیوں کی بیٹیاں اور ان کی بیٹیوں کی بیٹیاں, یہ سب محرم لکھتے ہیں. اسی طرح بھانجیاں, بھانجی کسے کہتے ہیں؟ بہن کی بیٹی, اور پھر ان بھانجیوں کی بیٹیاں, اور نیچے تک جو یہ چین جائے گی یہ سب محرم لکھتے ہیں. اسی طرح دوسری قسم محرمات کی حکایت میں بیان ہوئی, وہ دودھ پلانے کی وجہ سے, جسے ہم محرمات رضانیہ کہتے ہیں. اگر 2 سال سے کم عمر میں, اور فقہ نے اس کا بڑا تفصیل سے بیان کیا کہ کتنی جسکیاں ہو, عمر کتنی ہو, 2 سال سے کم ہو بہرا, اور اگر وہ شرائط پوری ہو جاتی ہے تو یہ رضائی مائیں بن جاتی ہیں. تو رضائی ماؤں کا ذکر آیا ہے اس آیت میں, اور رضائی بہنیں بھی اسی طرح محرم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے, کہ جس طرح خونی رشتے سے جو ہے وہ سات رشتے ہم نے دیکھے تھے وہ محرم ہو گئے تھے, اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے وہ ساتوں رشتے جو ہے یہاں پر بھی قائم ہو جاتے ہیں. یعنی جس خاتون کا دودھ پیا وہ بھی محرم ہے, ان کی بیٹیاں بھی محرم ہیں, ان کی یعنی اب اس دودھ والی ماں یعنی رضائی ماں کی بہنیں خالائیں, اور اس طرح وہ پوری چین یہاں پر بھی آتا ہے. اسی طرح تیسرا جو درجہ ہوتا ہے محرم ہونے کا وہ شادی یا نکاح کا معاملہ ہوتا ہے. جب آدمی کہیں نکاح کرتا ہے تو اس سے بھی کچھ محرم رشتے جو ہے وجود میں آتے ہیں, ساتھ جنہیں خوش دامن جو کہا جاتا ہے ان کے بھی جمی حصول یعنی ساس کی ماں, ان کی دادی نانی یہ سب جو ہے محرم ہو جاتا. اسی طرح ربائط, ربائط کہتے ہیں بیوی کی بچی کو جو پچھلے کسی خاندان سے ہو تو وہ بھی پھر محرم ہو جاتی ہے. لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے اور ابھی جو ہے تعلق کا معاملہ نہیں تھا اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر ربائبہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح بہویں, لیکن یہ سن بھی بیٹوں کی بیویاں, منہ بولے بیٹوں کی نہیں, تو اپنے بیٹوں کی جو بہویں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے اس محرم حالت میں سے. اسی طرح اس کے علاوہ دو بہنیں, چاہے وہ جو ہے وہ سگی بہنیں ہوں یا وہ رضائی بہنیں ہوں, انہیں بھی ایک بیر وقت ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ فرمایا کہ بیوی کے کی خالہ سے بھی بیر وقت نکاح نہیں ہو سکتا, اور جو بیوی موجود ہے اس کی بھانجی سے بھی جو ہے بیر وقت, یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھتی سے بھی بیر وقت نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے باقی تمام شوہر والی جو عورتیں ہیں اگر وہ پہلے ہی سے کسی سے نکاح ہے تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ طلاق نہ ہو جائے انہیں یا وہ بیوہ نہ ہو جائے. تو یہ جناب رس کی محرمات کی, ان کے علاوہ جتنی خواتین ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے, کہتی ہے کہ مسلمان ہو یا اہل کتاب. آیت نمبر 29, حلال کمانے کا حکم دیا جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے. کسی کو دھوکہ دے دیا, قریب کر دیا, اس کی لائنی سے فائدہ اٹھا لیا, تو یہ ساری چیزیں باطل طریقے ہیں. فرمایا الا ان تکونا تجارتا تراض منکم, سوائے اس کے کہ وہ تجارت اور تمہارے درمیان جو ہے وہ رضا کے ساتھ آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ. ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان. آیت نمبر 31, بہت اہم حکم کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو, اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ جو ہے سورہ شورا آیت نمبر 37 میں بھی آیا, سورہ نجم آیت نمبر 32 میں بھی یہی آیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا اس سے باز آ جاؤ, جو چھوٹے چھوٹے تم سے ستائیں ہو جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن آپ دیکھیں گے انسانوں کا جو ترجمہ ہوتا ہے بالکل ریورس ہوتا ہے, ہماری ساری توجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے توجہ نہیں ہوتی. فرمایا ان تک تنبو کبا اراما تم ہوں, اگر تم بچتے رہو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے, رکب پہ رام تم سیاحت کو, تو ہم درگزر کر دیں گے, معاف کر دیں گے تمہاری سیاحت سے, تمہاری خطاؤں سے. ورنہ تو پھر کو متفظم کریما, اور ہم تمہیں داخل کریں گے بہت عزت کے مقام میں داخل کرنا یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو بات ہماری کیا ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں تو ہماری نظریں چل رہی ہوتی ہیں, اس نے ہاتھ کہاں باندھا ہے, ادھر باندھا ہے, لاکھ پہ باندھا ہے یا ہاتھ نہیں باندھا, رفع الیدین ایک دفعہ کرتا ہے, تین دفعہ کرتا ہے, آمین زور سے کہتا ہے, آہستہ کہتا ہے, شلوار کتنی ہے, تپنے سے کتنے نیچے کتنے اوپر ہے, ان پر تو جو ہے ہماری بڑی نظر ہے. لیکن جو ہے اور اس کے آپس میں کفر کے پتوے بھی ہیں, تم رہن ہے رہ بھی ہے, لیکن سب کے یہاں شادیوں میں وہی بھی ہے اور وہی ہندوانہ رسم ہے, اور سب کے سوجی اکاؤنٹ چل رہے ہیں, اور سب کے یہاں جو آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ کوئی سی بھی رسومات ہوں, خوشی کی ہوں یا غمی کی ہوں, سب بیدار پر سب عمل کر رہے ہیں, وہاں کسی کو کوئی فکر نہیں. حالانکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, سود کا لینا دینا ہے, اور اسی طرح جو ہے غیر مسلم طریقوں سے جو ہے اپنے تہوار منانا ہے. تو لیکن ہماری سب بات وہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی امت سے یہی کہا تھا کہ تم مچھر کھانتے ہو اور سارے اونٹ نکل جاتے ہیں, یعنی بڑے بڑے گناہوں کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہو, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی تمہاری نظریں چیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے بچے آدمی, چھوٹی اب ہاتھ نہ بھی باندھ لے تو بھی نماز ہو جاتی ہے, اور سینے پہ باندھ لے, پیٹ پہ باندھ لے, آمین زور سے کہہ لے, آہستہ کہہ لے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, لیکن ان چیزوں میں ہم لگتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ سب اس میں ملوث ہیں. ہم سب کے یہاں جیسے بے پردگی ہے, یہ پردہ پردہ کرنا, لیکن وہ اس پہ کوئی نہیں لگا ایک دوسرے, اور سود سے بچنا فرض ہے, لیکن یہ ہمیں کوئی فکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہمیں کافی قدر فرمائے. جیسے میں نے کہا تین جگہ ہی آیا تھا, بڑے بڑے گناہوں سے بچو, چھوٹے گناہ اللہ معاف کرنا دے. مردوں کی عورتوں پر فضیلت, اب یہ بڑی کڑوی گولی ہوتی ہے خواتین کے لیے, لیکن یہ اصول سمجھ لیجئے کہ بطور انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مکلف کیا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریٹولی ایک کو اتھارٹی دی ہے. اب دیکھیں ایک کمپنی میں بہت سارے ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا. ملک کے اندر بہت سارے جو ہے منسٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر ایک ہی ہوگا. اب کلاس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن استاد ایک ہی ہوگا جو پڑھا رہا ہوگا. اسی طرح گھر کے معاملے کو اس میں فیصلہ کن جو حق ہے وہ کہ شوہر کو دیا گیا, کیونکہ ہو سکتا ہے گھر کے جو معاملات اس میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں گھر میں, ان کی مختلف آ رہے ہیں. اب کسی ایک کو تو اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ ڈیسیزن لے سکے. یہ اتھارٹی دی گئی ہے مرد کو, اور اس کی وجوہات بھی یہاں آ رہی ہیں. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, اور مرد قوام ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, یا آپ کہتے ہیں نگہبان ہے عورتوں پر. بیما فضل اللہ بعضہم علی بعض, پہلی وجہ کیوں مردوں کو جو ہے نگہبان بنایا گیا, بسبب اس کے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ نے جسے چاہا جو ہے وہ یہ مقام دے دیا. بیما انفقوا من اموالہم, دوسری وجہ یہ ہے کہ بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال, تو مردوں کے ذمے ہیں اپنے گھر کے چلانے کا خرچہ وچہ. یہ اب نیا دور جو آ رہا ہے کہ خواتین کو بھی باہر نکالو اور دونوں جو ہے شیئر کریں ساری چیزیں, اسلام جو ہے یہ نہیں دیتا. اسلام نے سارا فائنینشیل برڈن ڈالا ہے مرد کے اوپر, اور وہ خواتین کو چاہتا ہے سکون سے گھر میں بیٹھے, ان کی ضروریات ان کے دور پورا کریں, وہ کیوں باہر ددک جو ہے وہ دھکے کھاتی چلی ہے. تو اس لیے مرد کو پھر اتھارٹی دی ہے ایڈمنسٹریٹر نے. البتہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ گھر کی گاڑی چلاتی خاتون ہی ہے, اکثر و بیشتر جو ہے خواتین کی رائے ہی جو ہے وہ گھر کے معاملات میں مانی جاتی ہے. لیکن بہرحال اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر میں جو اوپر ایک اختیار حاصل ہو, بعض جن کی مانی جا رہی ہو وہ مرد ہو. فرمایا اب آگے نیک بیوی کے اوصاف بیان ہو. فالصالحاتن قانتاتن, اور نیک بیویاں کون ہیں؟ فرما برداری کرنے والی, حافظات للغیب, اور شوہروں کے پیچھے حفاظت کرنے والے. کس چیز کی حفاظت؟ شوہروں کے مال کی, ان کی اولاد کی, ان کے بستروں کی, یعنی اس کی عزت. بما حفظ اللہ, اور یہ حفاظت ممکن ہے تو اللہ کی حفاظت کے لیے. اپنے بل بوٹے پر کوئی نہیں حفاظت کر سکتا, تو اللہ کی حفاظت کے ساتھ جو ہے شوہر کے پیچھے جو ہے ان کے معاملات کی حفاظت کرنے والے. اب شوہروں کے لیے ہدایت ہے کہ اگر بیوی میں بغاوت پائے, نافرمانی پائے, تو کیا کرے؟ فوراً طلاق دے کر فارغ کر دیں؟ نہیں, طلاق سے پہلے کچھ کام ہیں جن کی ہدایت ہے, جن کا حکم ہے. فرمایا بندہ کی تخافون نشوزہن, اور اگر تمہیں خوف ہو ان سے نافرمانی کا, بغاوت کا, فائدہن, تو پہلا کام کیا ہے؟ انہیں سمجھاؤ. اب یہ بلا آپ دیکھیں ڈسپیوٹ ریزولوشن بہت اہم ہے. اگر کسی کو ڈسپیوٹ ریزولوٹ کرنا نہیں آتا, تو اسے ریزالو کرنا نہیں آتا, تو بڑے مسائل میں گرتا رہے گا. تو یہاں پہلی بات بتائی کہ انہیں سمجھاؤ. اکثر و بیشتر جو مسائل ہوتے ہیں وہ میل کمیونیکیشن یا مس کمیونیکیشن یا نو کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم چاہتے تو ہیں یہ کریں, لیکن ہم نے وہ کمیونیکیٹ کیا ہی نہیں ہوتا. بعد میں کچھ چھوٹے رہتے ہیں کہ اس نے لاٹری مانی, اور میں تو یوں چاہتا تھا اس نے ویسے کیا نہیں. تو قرآن بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے شکایت ہے انہیں سمجھاؤ, کریں نصیحت کرو. 90% جو ہمارے کانفلکٹ ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں اگر ہم بیٹھ کر بات کریں. ہمیں بیٹھ کر بات کرنا آتے ہی فوراً یا تو ڈیسیجن لیتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں یا چیز کے چلاتے ہیں. تو پہلا معاملہ یہی ہے کہ سمجھایا جائے. پھر تمہارا بہادر ہوں پھر مزاج, اگر سمجھانے سے بھی جو ہے معاملہ حل نہ ہو تو انہیں بستروں پر سے الگ کر دو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. یہ بھی گویا ایک طرح کا انداز ہے کہ آپ ناراض ہیں, آپ ٹوٹ گئے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی تنبیہ ہے, اور یہ سرزنش ہے گویا خواتین کے لیے, اور اس سے بھی امید ہے کہ وہ پھر بات مان لیں. اور پھر تیسرے درجے میں فرمایا وضربوہن, انہیں مارو. لیکن یہ یاد رکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی, آپ نے ان میں سے کسی ایک پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ کبھی بیویوں کا ہاتھ نہیں اٹھائی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. لیکن ہر طرح کے معاشرے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, تو اس لیے یہ بہرحال اجازت ہے کہ ہنسی مار ماری جائے, لیکن اس طرح نہیں جیسے یورپ میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور وہ بیس بال اٹھا کے بیوی پر چڑھ گا, اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے اسے جو ہے سڑک پر اور باہر شاپنگ سینٹر میں اچھا خاصا جو ہے ہڈیاں توڑ کے چلے جاتے. جتنا ڈومیسٹک وائلنس اس وقت یورپ کے اندر ہے اس کا اصلی اشیر بھی یہاں ایشیا میں نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ زیادہ بدنام ہوتے ہیں تو یہ ایشو آ جا کر کاروائی کرتے ہیں, لیکن وہاں تو بیوی بنایا نہیں جاتا. ایسے ہی خواتین کو استعمال کریں, جب دل بھر جاتا ہے تو لات مار کے باہر کرتے ہیں ورنہ ختم تک کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ہلکی مار جو ہے وہ مارو, یہ تین سطح ہیں. پھر اطاناتوں پھر اگر وہ تمہارا کہاں مار لیں فلا تب وہ والا ہی ہلنا طبیلا, پھر ان سے جھگڑنے کے لیے رکھتے ہیں نا تلاش کرتے ہو. ان اللہ تعالیٰ عالیم کبیرہ, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ اچھی. آگے حکم بنانے کی ہدایت ہے, یہ تین اسٹیپس کے باوجود معاملہ نہ صحیح ہو اور آپس میں جو ہے وہ موافقت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابھی بھی طلاق کا حکم نہیں ہے, ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح گھر بسانے. فرمایا بھائی سستوں کے پاپا گئی نہیں ہاں, اور یہ لوگوں اگر تمہیں خوف ہو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ دشمنی کا اختلاف کا, سب آسو حکم میں آ نہیں, تو پھر بناؤ ایک حکم ایک فیصلہ کرنے والا یعنی اس مرد کے گھر والوں میں سے. وہ حکم میں آ گیا اور ایک منصف جو ہے وہ بناؤ اس خاتون کے گھر والوں میں سے. این یریدا اصلاح, اور اگر وہ دونوں چاہ رہے ہوں گے اصلاح کر لینا, دوبارہ میل ملاپ کرانا یہ منصف چاہیں گے, یوگ کے اللہ بھائی نہ ہوں گا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے موافقت پیدا کروا دیں گے. ان اللہ تعالیٰ علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے, انہیں پتا ہے یہ ڈسپیوٹ اصل میں ہوا کیوں, کس کی غلطی ہے, شوہر کی غلطی ہے, بیوی کی غلطی ہے, درمیان میں جو تھرڈ پارٹی اس کی غلطی ہے, تو اللہ کو خوب معلوم ہے, اس کے علم میں ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ تعالیٰ علیما خبیرا, اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. کون اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کو خبر, اور کون اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے. تو جناب یہ چار اسٹیپس بیان ہوئے کہ پہلے سمجھاؤ, سمجھانے سے بات نہ آئے تو بستروں سے علیحدہ کر, اس طرح بھی کام نہ ہو تو ہلکی مار کی اجازت ہے, اور صرف ہاتھ اٹھا لینا اشارہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ شوہر نے غصہ کیا تو مارنا ہی ضروری نہیں ہے کہ جسمانی تکلیف ہی ہو. اسی طرح پھر چوتھا یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی کام نہ ہو, اب خاتون جو ہے روٹ ہی گئی ہیں وہ مار ہی نہیں رہی, تو دونوں گھرانوں سے ایک ایک جو ہے صاحب حیثیت ہے جس کی جو ہے بات مانی جاتی ہے اسے کھڑا کیا جائے, اور پھر یہ دونوں گھرانے مل کر کوشش کریں کہ گھر آباد. یہ جو خاندان ہوتا ہے یہ پوری معاشرے کا بیسک یونٹ ہے, یہ اگر صحیح چلے گا پورا معاشرہ خوشحال رہے گا, اور اگر یہ جو خاندان آپس میں یعنی میاں بیوی کا تعلق یہ کمزور کرے گا تو پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا. جس طرح ہم آج یورپ اور امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ گھرانے تباہ ہو گئے, اس لیے ان کی سوسائٹی جو ہے وہ چاہے اوپر سے کتنا بھی نمود و نمائش نظر آئے اندر سے کھوکھلی ہوتی جائے. آیت نمبر 42 رسول کی نافرمانی پر وحی داری ہے. سورہ نساء یہاں سے بہت اہم ہے, اس میں بہت ساری آیتیں آتی ہیں جس میں رسول کی اطاعت پر بہت زور ہے. فرمایا یوم الدین یمد الذین کفروا, اس دن یعنی قیامت کے دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ اتو رسول, اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی, لو تصوا بھی مولاد, کہ انہیں برابر کہہ دیا گیا زمین سے, مراد کیا ہے کہ زمین پٹے وہ اس میں سما گیا, اتنی شرمندگی اور اتنا جو ہے ان کا تاثر ہوگا شدید. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات نہیں. حرمت منشیات, اس کا بیان آ رہا ہے, یہ نشہ اسلام جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے, چاہے وہ نشہ شراب کا ہو چاہے اس کے علاوہ اور منشیات کا استعمال, اور چاہے یہ ٹوبیکو کا ہی استعمال کیوں نہ ہو. آپ کو شاید پتا ہو اب جو ہے بڑے کامنلی یہ فتاوا موجود ہے, مفتی اعظم سعودی عربیہ جو ہے ان کا فتوا موجود ہے, مفتی اعظم عمان کا فتوا موجود ہے, اور اسلامک کانفرنس 1982 اس میں یہ فتاوا تقریباً تمام مسلمان ممالک کے بڑے بڑے جید علماء کی طرف سے آئے تھے کہ ٹوبیکو اسموکنگ بھی حرام ہے, یہ نہیں کہ مکروہ ہے, حرام ہے, کیونکہ اس سے انسان اپنی صحت کو تباہ کرتا ہے, اور ٹوبیکو کا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں نشے تو نشہ نہیں آتا, تو جس چیز کا زیادہ استعمال نشہ دیتا ہے اس کا کم استعمال بھی جو ہے وہ حرام. جیسے اگر آدمی کہے میں تو اتنی شراب پیتا ہوں کہ نشہ نہیں آتا, تو شراب کیونکہ نشہ دینے والی چیز ہے تو اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم حالت نشہ میں ہو, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب ہم یہ سمجھ چکے ہیں, اب یہ مطلب ہے کہ نشہ اتر جائے تو نماز پڑھ لو. اصل میں یہ جو شراب کی حرمت ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے احکامات ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات فائدوں سے بڑھ کر. پھر ہم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں جو ہے آگے آ جائے گا, وہ ہم پڑھیں گے اگلی سورت ہے. اس میں فرمایا کہ یہ شراب اور جوا اور یہ پانچے اور یہ بت, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے باز آ جاؤ. تو بڑا صاف حکم ہے باز آنے کا. تو یہاں پر فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, اس کی علت ہے کیوں منع کیا جا رہا. حتیٰ تعلم ما تقولون, یہاں تک کہ تم جانو جو تم کہہ رہے ہو. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بغیر نشے کے بھی ہم جو ہے نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے ہمیں کہ اس میں کہاں کہہ جا رہا ہے. تو بڑی شدید ضرورت ہے کہ کم سے کم اتنی ابھی ہمیں معلوم ہو کہ جو عام طور سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تو ذہن میں آئے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا گڑ گڑا رہے ہیں, رکو میں جھک رہے ہیں تو اندر سے آواز کیا نکل رہی ہے, اور جو پیشانی زمین پر رکھی ہے تو اب کیا الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. تو یہ اگر سمجھ آ رہی ہو تو نماز میں توجہ بھی بڑھتی ہے اور ایمان بھی پیدا ہوتا ہے. ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جو سجدے میں دل بھی جھکے گا نہ ماہر, وہ کچھ اور کہے عبادت نہ ہوگی. صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ سر جھکا دیا, دل بھی جھکنا چاہیے اللہ کے لیے آج بھی. تو وہ اسی وقت جھکے گا جب معلوم ہوگا کہ کیا کیا ہے. اسی طرح فرمایا بالا جنوبا, اور نہ ہی جو ہے جنابت کی حالت والا, یعنی پہلے کہا اگر نشے میں ہو تو نماز میں نہ جاؤ, اسی طرح اگر جنبی ہو, بیوی سے تعلق قائم کیا ہے اور تو جو ہے تو بھی نماز لے نہ جاؤ. اللہ آخر سبھی سوائے اس کے کہ تمہیں رستہ بھول کرنا, حتیٰ تغتسلوا, یہاں تک کہ غسل کر لو. تو جب حالت جنابت میں فوراً غسل کرنا چاہیے, اس کے بعد ہی نماز ادا ہو سکتی ہے. فرمایا بھائی ان کن تم مرضا, اور اگر ہو تم مریض, اب یہاں تیمم کا بیان ہے, او اعلیٰ سفر, یا تم ہو سفر پر, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی جو ہے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو کتاب پکانے سے, اولا مت تمن نسا, یا تم نے جو ہے وہ عورتوں سے تعلق قائم کیا, فلم تجدو ما, اور پھر تم نہ پاؤ پانی, اب بیمار ہے یا تو پانی کا استعمال ہی وغیرہ, یا سفر پر ہے پانی اویلیبل نہیں ہے, یا جیسے یہ کنڈیشن آئی ان کے بعد اب پانی میسر نہیں, تو پھر کیا کرے, فتیمموا سعیدا طیبا, پھر تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے. اور تیمم کیسے ہوگا, اس کا طریقہ بیان ہو گیا, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, تسمسا کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا. تو یہ دو ارکان ہیں, تین ارکان ہیں تیمم کے, ایک نیت ہو تیمم کرنے کی, پھر پاک مٹی پر ہاتھ مارا اور چہرے پر مسا کر لیا, اسی طرح پاک مٹی پر ہاتھ مارا اور کوہنیوں تک ہاتھوں پر مسا کر لیا, بس اس طرح تیمم ہو جاتا ہے. پھر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں, عبادات بھی کر سکتے ہیں. فرمایا ان اللہ کان عفوًا غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا. آیت نمبر 48 میں شیخ کی ہلاکت تیزی آ رہی. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو ہے دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کھلی آزادی مل گئی کہ شرک نہ کرو باقی جو مرضی کرتے رہو, مراد یہ ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان موت سے پہلے جو ہے زندگی میں اس کی توبہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ, فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, تو اس نے تو اختیار کیا بہت بڑا گناہ. اب یہ شرک کہتے کسے, کسی بت کو سجدہ کرنا, کسی درخت کو سجدہ کرنا, یہ بھی شرک ہے. لیکن جتنی اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے اتنی کسی اور کی اطاعت کرے, یہ شرک کا اطاعت ہے. سب سے بن کر حکم کس کا ماننا چاہیے, اللہ کا, لیکن اتنا ہی حکم کسی غیر اللہ کا ماننے تو یہ کیا ہو گیا, شرک ہو گیا. لیکن ہم تو اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں, اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور غیر اللہ کا حکم جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اسے اس پر اطاعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی ایسے حکم میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، چاہے وہ حکم والدین کیوں نہ دے رہے ہو، اساتذہ ہی کیوں نہ دے رہے ہو، اور کوئی جو ہے دنیاوی لیڈر یا دینی لیڈر یا مولوی کیوں نہ دے رہا ہو، اگر وہ ایسا حکم ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو کسی انسان کی بات نہیں مانی جائے، صرف اللہ کی بات مانی جائے۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ لیکن اللہ سے برابر اگر کسی غیر اللہ کی محبت ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف محبت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ صرف یعنی رکوع اللہ کے لیے ہو، سجدہ اللہ کے لیے ہو، تو اگر کسی غیر اللہ کے سامنے رکوع کریں، کسی غیر اللہ کا سجدہ کریں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا حق ہے کہ نظر اور نیاز اور قربانی یہ سب کس کے لیے کی جائے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر یہ غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو صاحب اختیار ہوتا ہے، جو حاضر و ناظر ہوتا ہے، جو ہماری بگڑی بنانے والا ہوتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی شرک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر آپ یہ دیکھیں تو اسے صرف وہ ہندو ہی مسیح نہیں نظر آتے، بہت بڑا تفاض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے ایکسکلوسیو رائٹس ہے، ان میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے سے اکثریت پیسے سے اتنی محبت کرتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر محبت کرتی ہے جتنی اللہ سے ہوتی ہے۔ بس جہاں دو پائی کا جو دو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں اللہ کے بڑے سے بڑے حکم کو پامال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا کرنا۔ آیت نمبر 56، اس میں عذاب جہنم کا ذکر ہے، اور دھیان ہو رہا ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو نئی کھالیں اللہ دے دے گا۔ یہ تو آج جا کر معلوم ہوا میڈیکل سائنسز میں کہ جو تین ریسیپٹرز ہیں یہ کھال میں ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ کھال جل جائے تو پین نہیں ہوتا۔ تھرڈ ڈگری جو برن ہوتا ہے، جس میں کھال پوری جل جاتی ہے، تو اس میں پین لیس ہوتا ہے، اس میں پین نہیں ہو رہا۔ فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری برن میں پھر بھی پین ہوتا ہے۔ تو شاید نے کہا کہ جب ان کی کھال جل جائے گی، نئی کھال دی جائے گی، تاکہ اچھی طرح مزہ سیکھے جو ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آیت نمبر 58 میں اسلام کے سیاسی اصول بیان ہوئے۔ فرمایا ان اللہ یامر حکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعدل امانات الى اہلیہ، کہ تم لوٹاؤ امانت کو ان کے اہل کی طرف۔ اب الیکشن ہوتے ہیں اور کسی موقع پر آپ کو اپنی رائے دینی ہوتی ہے، تو کیا چیز پیش نظر ہونی چاہیے رائے دیتے ہوئے؟ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرا دوست ہے، اس سے مجھے جو ہے زیادہ فائدہ ملے گا، یہ میرے بزنس میں کام آئے گا، کیا ہونا چاہیے؟ نقطۂ نظر ہونا چاہیے عادل، کہ کیا یہ اس کے لائق نہیں ہے جو پوسٹ سے دی جائے۔ میں جو اپنی رائے دے رہا ہوں یہ واقعی اس کے لائق ہے۔ تو پہلا حکم یہ کہ جو اہل ہو انہیں جو ہے وہ منصب دیا جائے۔ بھائی حکم تم بین الناس، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو پھر فیصلہ کرو عادل کے ساتھ۔ اگر ہمیں کوئی منصب مل جائے تو پھر ہمیں اس کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ عادل کے ساتھ، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ تم بھی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عمدہ نصیحت فرماتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن ان کی اطاعت تو ایبسولوٹ ہے، بس ثابت ہونا چاہیے یہ اللہ نے فرمایا، ثابت ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، پھر سر تسلیم جھکا دینا چاہیے۔ لیکن اول الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا حکم ایسا تو نہیں ہے جس سے اللہ کے حکم کی جو ہے مخالفت ہو رہی، اگر ایسی بات ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہیں آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر لوٹاؤ اس ڈسپیوٹ کو اللہ کے رسول کی طرف۔ اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انہیں میں آج گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کہیں لوٹے نظر آتے ہیں، کہیں اور ٹریڈنگ نظر آتی ہے، اور منتخب ہو کے کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہ کرتے کچھ اور ہیں۔ تو کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نایاب پر عمل کی توفیق عطا کرنا۔ اب جناب اطاعت رسول پر مزید اہم آیات، منکرین سنت کی تصویر نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 61، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا. کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن. تو جب بلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ آؤ قرآن کی طرف، وَإِلَى رسول، اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَكَ صُدُودًا، کہ وہ آپ کو چھوڑ دیتے جیسے کہ چھوڑا جاتا ہے. قرآن کی طرف آ جائیں گے لیکن رسول کی طرف نہیں آئیں گے. یہ منافقین کا انداز تھا، اور یہی انداز آج کے منکرین سنت کا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے، اور جب انہیں سنتوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی تعلیم کر کے اسے رد کرتے. حالانکہ دین جو ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ، احادیث کو چھوڑ کر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اگر ایسی ہی بات ہوتی تو اللہ صرف کتاب بھیج دیتا، رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. تو اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو ایسا تو ہے کہ انبیاء آئے کتاب نہیں آئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور رسول نہیں بھیجا اور نبی نہ بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کا حکم ہے، صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ کریں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں تو چلو کوئی بات نہیں. حکم ہے اللہ کا کہ اطاعت کرو رسول. فرمایا رسول، اور جو ہم نے بھیجا ہے رسولوں میں سے، جنہیں ہم نے بھیجا ہے رسولوں میں سے، اللہ لیتا عزیز اللہ، مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے ان کی اللہ کے حکم. سب تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوکا فاستغفروکا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وہ آتے آپ کے پاس اور استغفار طلب کرتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رسول، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ تو اصل میں وہ اڑ جاتے ہیں کہ ان کی ناز گویا نیچی ہو جاتی ہے اگر رسول کے پاس آ جائیں، اگر سنتوں کو اختیار کر لیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ بیلنس کہاں سے حاصل ہوتا ہے زندگی کا؟ سنت سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ آدمی افراط تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو دنیا دار بن جائے گا آخرت سے واصل ہو جائے گا، ورنہ نیکی میں اتنا غلو کرے گا کہ وہ رحمانیت کی طرف نکل جائے. تو بیچ کا رستہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ وہ معلوم ہوتا ہے سنت، اور جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ شیطان کے نظرے میں آ جاتا ہے، بہک جاتا ہے. آیت نمبر 65، اطاعت رسول نہیں تو ایمان نہیں. فرمایا فلا وربک، اور بے شک آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہیں، حتی یحق کے منہ، یہاں تک کہ وہ آپ کو جو ہے وہ منصف نہ مانے، سیما شجرا بہی نہ ہو ان ڈسپیوٹ سے جو ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی جو ہے تنگی محسوس نہ کرے، مما قضیتا، اس پر جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما، تسلیم کرے جیسا کہ تسلیم کیا جاتا. تو حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سر جھکاتے، اور دل میں بھی ذرا سی تنگی محسوس نہ ہو کہ یہ تو کچھ فیصلہ یا یوں ہوتا تو بہتر تھا، یا یوں کہہ دیتے تو، ایسی کوئی بات نہیں، بس دل سے جو ہے اس بات کو مانا گیا اور سر جھکایا گیا. یہ ہے ایمان کی پہچان. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 69، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لیکن بار بار آ رہا ہے، اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی، صرف اللہ کی آگے آیا، اور رسول کی، جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہوں گے ساتھ ان لوگوں کے جن پر انعام فرمایا اللہ نے، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور یہ انعام کس پر فرمایا اللہ نے؟ انبیاء کرام پر، اور صدیقین پر، اور شہداء پر، اور نیک لوگوں پر. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا عمدہ ہے یہ بطور رفیق. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ عطا کرنا. آیت نمبر 76، ایمان والوں کی زندگی کا مقصد کیا؟ اصل میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم علامہ اقبال کے بہت قریبی شاگردوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان کا ایک نظم و نظم ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، اور جانوروں کا کوئی نظم و نظم نہیں ہوتا. انہیں انسان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑ دیتا ہے، بیل کو حل میں جوڑ دیتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہونا کیا چاہیے؟ اب اکثریت انسان کا مقصد کیا ہے وہ ہمارے سامنے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے کیریئرز ہیں، ہماری دکانیں ہیں، ہماری بزنس ہیں. قرآن کیا کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لڑتے ہیں شیطانوں کی راہ میں فقاتلوا اولیاء الشیطان پس لڑو شیطان کے دوستوں سے انا کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی چالیں بہت کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا دین اور اس کی رضا اس کے لیے جد و جہد اور جو ہے وہ شیاطین سے لڑنے کیوں نہ لڑے. آیت نمبر 77 میں شیطان کی ترغیب ہے. فرمایا علم ترا الذین قیل لهم کفوا ایدیاکم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اب یہاں ایک آ رہا ہے مکی دور کی طرف, وہاں حکم یہ تھا کہ سیلف ڈیفینس میں بھی ہاتھ ہی اٹھا, اور ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ مظالم ڈھائے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مارتے مارتے تھک جاتے تھے, ان کے منہ سے آہ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا معاملہ. حضرت خبیب بن آلات کو جلتے ہوئے انگاروں کا جتا دیا گیا. حضرت عمار کے گھرانے کو جو ہے ایک دوسرے کے سامنے ان کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا, لیکن سیلف ڈیفینس کا بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. جب تک اتنی طاقت ہاتھ میں نہ آ جائے کہ باطل کا سر کچھ لگ جا سکے, اس سے پہلے وائلنٹ ہو جانا جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے, یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے. آج جب ہجرت کر لی, ہاتھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ باطل سے مقابلہ ہو سکتا ہے, تو خود آگے بڑھ کر باطل کو چلا. اور غزوہ بدر سے پہلے بھی 8 فوجی مہمات ہیں جو لوگ سیرت پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم, اور یہی مہمات وجہ بنی اس میں مسلمانوں نے انیشیٹ کر لیا, اور یہ وجہ بنا کہ جو ہے باطل جو ہے وہ پھر پلتا ہے اور مشرکین نے حملہ کیا مسلمانوں. تو فرمایا واقعی مت چلا اور قائم کرو نماز وات و زکاۃ ادا کرو زکات. فلما کتب علیہم القتال اور جب بھی جو ہے لکھا دیا ان پر قتال, اذا فریق منہم تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا, یخشون الناس جو ڈرتا تھا لوگوں سے, کخشیت اللہ جیسا کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے, لوگ کیا کر لیں گے, بہت کچھ کر لیا تو جان لے لیں گے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے اس سے زیادہ, تو تھوڑا بہت جو ہے وہ زخم آ جائیں گے, تھوڑا مار پیٹ لیں گے اور زیادہ سے زیادہ جان لے لیں گے, اس سے زیادہ کوئی انسان نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پھر لڑائی سے اور جنگوں سے بڑے خوف زیادہ ہوتا ہے اور خوف اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ گویا اللہ سے ڈرتے بھی بڑھ جاتا. فرمایا اشد خطیا بلکہ اس سے زیادہ خوف آ جاتا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال اور وہ کہتے ہیں میرے رب کیوں لکھ دیا ہم پر, کیوں فرض کر دیا ہم پر قتال, لولا اخرتنا الى اجل قریب کیوں نہیں ہمیں کچھ مہلت دے دی قریبی مدت تک. اب جواب دیا جا رہا ہے خود متاع دنیا پر ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا سرو سامان بہت تھوڑا ہے, کتنے مزے کر لو گے, کتنے سال رہ لو گے, قتال سے بھاگ کر کتنے سال زندہ رہ لو, کیا عمر آج کل کی ایوریج ہے 60 سال 65 سال, چلے 100 سال زندہ رہنے کا, چلے 1000 سال زندہ رہنے کا, جو ناممکن ہے آج, لیکن کتنا دلا سے موت تو آ گئی نا اللہ کے ساتھ جائے. تو فرمایا یہ دنیا کا سرو سامان بہت تھوڑا ہے, بس آخرت خیر لمن اتقی اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے. ولا تظلمون فتیلا ان پر جو ہے وہ ایک نقطے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. آیت نمبر 78 موت آتے رہے گی, قتال سے بھاگ کر جتنی جان بچا لو گے کتنے دن زندہ رہ لو گے. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی بند کیوں نہ ہو جائے. تو یہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا, کتنے ہی سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر لے وہ سب کھڑے رہ جاتا. تو یہ جو ہے بیوقوفی ہے کہ آدمی سمجھے کہ میں اگر جنگ سے بھاگ جاؤں اور یہ جو مشکل تقاضے آ رہے ہیں تو میں پیچھے رہ جاؤں تو موت سے بچ جاؤں گا, ایسی بات نہیں. جو وقت اللہ نے لکھ دیا موت کا, موت اس وقت آ کر رہے گی, اور جو مقام لکھ دیا مرنے کا آدمی خود اس مقام پر پہنچے گا. یہ ابھی کل ہی ہم نے یہ آیت پیش کری. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار بھی دوہرا لیجیے, وہ کہتے تھے الموت و خیر الحاصلہ موت سب سے بڑی حاصل ہے, جب تک اس کا وقت نہیں آیا کوئی جو ہے موت آ نہیں سکتی. اب منافقین کی ایک اور بات, وہ کہتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جب انہیں پہنچتی تھی کوئی بھلائی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب انہیں پہنچتی تھی کوئی برائی, يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے. ماشاء اللہ. وہ کہتے تھے آپ نے صحیح ڈیسیجن نہیں لیا, آپ کی چوائس صحیح نہیں تھی, آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا, ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ. یہی آج آپ کو نظر آئے گا. جو لوگ جن کے دلوں میں تیر ہے, جن کے دلوں میں نفاق ہے, وہ آپ کو اعتراضات کرتے ہوئے نظر آئیں گے سنت کے اوپر کہ یہ سنت نے یہ بگاڑ ہے, یہ طریقہ یوں نہیں. تو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا, قل کلٌ من عند اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یہ سب اللہ کی طرف سے, خواہ خیر کا معاملہ ہو خواہ خیر کا معاملہ ہو, سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو آگے آیت نمبر 80 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. فرمایا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس کسی نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت. تو اصل میں حقیقت بھی یہی ہے, مجھ تک آپ تک اللہ کا حکم براہ راست تو نہیں آیا, قرآن مجھ پہ نازل نہیں ہوا, آپ پر نازل نہیں ہوا, کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, کس نے بتایا ہمیں کہ یہ اللہ کا حکم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پریکٹیکلی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے. جو انہوں نے کہا ہم نے مانا, یہاں یہ اللہ نے یہی حکم دیا, یہ سارا قرآن ہم تک تو اللہ کے رسول ہی سے پہنچا. تو فرمایا, جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا, اور جس کسی نے روح گردانی کی, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ سے بڑا بات کوئی چوکی انہوں نے کیوں نہیں مانا, وہ خود بھگتیں گے اپنے لیے. آیت نمبر 82 صداقت قرآن کا بیان ہے. فرمایا, افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے؟ ولو کانا من عند غیر اللہ, اور اگر یہ قرآن ہوتا غیر اللہ کی طرف سے, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو وہ پاتے اس میں بہت سارے اختلافات. جبکہ آپ دیکھیں قرآن میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے, اور بڑا پرسیجن ہے. وہ باتیں 1400 سال پہلے کہی گئی جو آج 21ویں صدی میں ہمارے سامنے کھلی ہے, کہ حقیقت یہ تھی اس زمانے کی, اس کے بعد کی بھی زمانے کی سائنس یہ کہتی تھی کہ زمین مرکز ہے اور جو ہے وہ باقی کائنات اس کے گرد ہے, اور یہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے. کوپر نیکس نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ نہیں, جو ہے سورج پھیلا ہوا ہے اور جو ہے وہ زمین اس کے گرد گھوم گئی, اور اس کہنے پر جو ہے قتل بھی کر دیا گیا. لیکن قرآن نے کہا کہ ہر چیز گھوم گئی, اور آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں سورج بھی گردش میں ہے, زمین بھی گردش میں. تو یہ جو ہے قرآن کی حقیقت ہے. قرآن سائنس سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ موجود ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سائنس سے قرآن کو گروپ کریں, قرآن سائنس سے بھی آگے کی چیز ہے, اور شاید سائنس کو ابھی کئی سال لگے قرآن جن حقیقتوں کو بیان کر. آیت نمبر 85, اس میں بڑا اہم معاملہ ہے. یہ بیان ہو رہا ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اور برائی کی طرف بلانے والا گویا برائی میں حصے دار, یہ حدیث کا مفہوم. فرمایا, ومن یکفا شفاعتا حسنا, اور جو کوئی سفارش کرے کوئی بھلی سفارش, یا کوئی لہو نصیب میں نہ, تو اسے اس میں سے اتنا ملے گا. اب آپ نے کسی کو سچے کے لیے جو ہے توجہ دلائی, اسے موٹیویٹ کیا جو ہے وہ تراوی میں آنے کے لیے, یا اسے آپ نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی اس رمضان تو کچھ قرآن کے جڑی جاؤ, اس کو کچھ ترجمہ ہی پڑھ لو, تو اگر وہ آپ کی جو ہے موٹیویٹ کرنے پر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے. اسی طرح بمن یشپا شفا آتن سیا, اور جس کسی نے کی کوئی بری سفارش, یا کوئی لہو مسلم لینا, تو اسے بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ. فکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اسی طرح آیت نمبر 86 میں سلام کے آداب بیان ہوئے. فرمایا, مریضا کوئی یہ تم بے تقیا, اور جب کوئی تمہیں جو ہے سلام پیش کرے, پہلو بھی آسنا لینا, تو تم اسے اس سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ سلام کرے. اگر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم, تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کسی نے اتنا کہا ہے تو اس کے آگے ہم کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اس سے زیادہ الفاظ ملانا وہ مشہور نہیں. ہمیں اپنے آپ کو کنفائن کرنا چاہیے جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کے آگے بھی جو ہے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں, لیکن وہ سنت سے ثابت ہیں. تو جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا, او ردوہا, یا اسے ویسے ہی لوٹا دو. اس نے السلام علیکم کہا ہے, آپ کہہ دیں وعلیکم السلام. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا. تو آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعریف کرے. کسی نے آپ کو بہت اچھی طرح سے گریٹ کیا ہے تو آپ اس سے اچھی طرح گریٹ کریں, ورنہ کم سے کم اسی طرح رپلائی کرے جیسے اس کی گریٹنگ تھی. آیت نمبر 93 میں قتل عمد کی سزا ہے, یہ جو انٹینشنل مرڈر ہوتا ہے اس کی سزا دستیاب ہوئی ہے. فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جس کسی نے قتل کیا کسی مومن کو عمدًا انٹینشنلی, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, تو اس کا بدلہ ہے جہنم, خالدًا کیا, دوسری سزا کیا ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا, وَلَعَنَهُ, اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی, وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور وہ دیا جائے گا بہت عظیم عذاب. تو آپ دیکھیں کتنی گناہ جو ہے سزاؤں کا یہاں ذکر, تو کسی کی جان لے لینا یہ بہت بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ میں تھا, یہ اکیلا گناہ جو ہے جہنم میں جھونکنے والا بن جائے گا. آج جس طرح ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں بڑا آسان ہو گیا ہے جان لینا, اور جگہ جگہ اور آئے تھے, اب تو معاملہ ایسا ہو گیا ہے. پہلے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے بیروت کے بارے میں سننے میں آتا تھا کہ بم دھماکے ہو رہے ہیں اور جو ہے لوگ مر رہے ہیں, اور جو ہے لوگ سوچتے تھے کہ وہاں لوگ رہ کہتے رہے, اتنا خراب حالات. آج وہ حالات ہمارے اپنے ملک کے, آئے دن دھماکے, آئے دن لوگ قتل ہو رہے ہیں. آیت نمبر 95 مجاہدین کے درجات بیان ہو رہے ہیں. فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, نہیں برابر بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے جنہیں کوئی تکلیف نہیں, یعنی بھلے چنگے ہیں, نہ معذوری ہے نہ بیمار ہے لیکن بیٹھے رہے, والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, یہ لوگ ان کے برابر نہیں جو مجاہد جو ہے جہاد کرتے ہیں اللہ کے رستے میں اپنے مال سے اپنے جان سے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم, فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنی جانوں اپنے مالوں سے, علی قائدین درجہ, بیٹھے رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے, وکل وعد اللہ الحسنى, اور ہر ایک سے اللہ کا وعدہ ایسا, وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, اور فضل فرمایا ہے اللہ نے مجاہدوں پر بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں عظیم درجات کے اعتبار سے. ان دونوں میں بہت فرق, اصل میں جو قتال ہوتا ہے اس طرح بیشتر والنٹیئرلی جو ہے اس میں مانگا جاتا ہے, بھائی کون ہے, بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو کوئی عام اعلان نہیں تھا کہ سب آئے, جو چاہے وہ آ جائے, جو چاہے گھر بیٹھا ہے. اسی طرح غزوہ احد ہوا تھا, یہ جو کئی غزوات ہوئے ان میں سے صرف ایک غزوہ ہے غزوہ تبوک, جس میں نقیر عام تھی کہ آؤ, وہ حکم تھا کوئی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا, اور جو بیٹھا تھا اس سے بعد میں بات کر تو کیوں بیٹھے ہیں کیا کرے ہو, جو ورنہ عام طور سے والنٹیئرلی معاملہ ہوتا ہے. تو فرمایا جو آگے بڑھے گا اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا اس کا مقابلہ بیٹھے رہنے والے ہرگز نہیں کر سکتے. وجوب ہجرت, جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا ذکر, جیسے میں نے کہا اس میں بہت سارے شرعی احکامات ان صورتوں میں آ رہے ہیں. فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ, بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کر رہے ہوں گے ملائکہ, ظالمی ان کو تھے, اور یہ اس حال میں مرے کہ وہ ظلم کا درد اپنی جانا تھا, قالوا فیما کنتم, تو وہ فرشتے کہیں گے تم کس میں تھے, قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہیں گے کہ ہم دبا لیے گئے تھے زمین میں, تو فرشتے پوچھیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ, کیا تم جانتے نہیں تھے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, فتہاجروا فیہا, کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں, فاولئک مأواہم جہنم, بس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم, وساءت مصیرہ, اور بہت بری لوٹنے کی جگہ. تو فرمایا کہ اگر تم خود سے ہجرت نہیں کرو گے تو ایک ہجرت تو کرنی ہے, فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے گے, اور یہ گھر اور یہ دولت اور یہ سارا کاروبار یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے, یہی چیزیں معنی بن جاتی ہیں ہجرت. آدمی کا جمع جمایا کاروبار ہوتا ہے, گھر بار ہوتا ہے, رشتے دار ہوتے ہیں, اور یہ پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے. اس کی اور زمانے میں بھی مشکل تھا لوگوں کے لیے, خصوصاً مکہ کے علاوہ جو علاقے تھے جہاں اتنا کارکن نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں پر, وہاں بہت سارے لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے, تو ان سے کہا کہ ہجرت کرو ورنہ جو ہے ایمان قبول نہیں. آیت نمبر 101 صلاۃ سفر کا ذکر آ رہا ہے, یعنی قصر نماز. فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم جو ہے وہ سفر کرو زمین میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو کوئی عیب نہیں تم پر, اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاۃِ, کہ تم قصر کر لو نماز سے. تو قصر کس طرح ہوتی ہے, وہ نمازیں جن میں چار چار رکعت فرض پڑھی جاتی ہیں اس میں دو رکعت ہو جاتی ہیں, دو رکعت رکھا. فرمایا ان تم بس یہی حکم اب یہاں پر ہے کہ جب بھی جو ہے سفر کر آدمی ہو, لیکن چڑھے ہی سفر ہو, 48 میل جو ہے کے مطابق, تو اس میں سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ پھر قصر کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے عالم میں, جن کے عالم میں بھی سفر میں قصر کیا, اور امن کے دوران بھی جب آپ نے حج ادا فرمائے عزت الرضا, اس میں بھی آپ نے قصر کا معاملہ کیا. احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے جو وہ رعایتیں دیتا ہے, تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو. آیت نمبر 103, ترغیب دوام ذکر اور فرضیت نماز پنجگانہ. اس آیت میں بیان ہو رہا ہے فرمایا, فیضا پڑھائی تو وہ چلا, پر جب تم نماز ختم کر لو, بس قرآن قیام وقعود وعلى جنوبكم, پھر یاد کرو اللہ کو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پہ. یعنی کہ نماز پڑھی اور بس عبادت ختم ہو گئی, اب مسجد سے باہر کم قدم نکالا اور دنیا داری شروع ہوگی, بالکل ایک جو ہے ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ آدمی میں آ جاتی ہے. مسجد میں بڑا جو ہے خوشبو اور خضوع تھا, اور مسجد سے باہر آیا اب دوسرے ہی آدمی, اب وہ تو بےمانی بھی ہو رہی ہے اور چوری بھی ہو رہی ہے اور دو نمبر کے کام بھی ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ گویا عبادت ختم ہوگی. تو ایک آدمی کو تو ہر وقت عبادت کریں گے, مسجد ہو, بازار ہو, گھر ہو, پارلیمنٹ ہو. تو فرمایا کہ جب نماز پوری کر دو تو بھی اللہ کو یاد کرو, کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. فعزت مان تم, پھر جب تم امن میں آ جاؤ, فاقیم الصلاہ, پھر نماز کو قائم کرو. اصل میں اس سے پہلی جو آیت تھی, آیت نمبر 102, اس میں خوف کی نماز کا طریقہ بیان ہوا, یعنی جنگ کے دوران نماز کس طرح پڑھی جائے. تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ جب امن کی حالت میں آ جاؤ پھر نارمل طریقے سے نماز ادا کرو. اور آخر کا ٹکڑا ٹکڑا جو ہے یہ پنجگانہ نماز کی فرضیت اس سے ثابت ہوتی ہے. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقینا نماز پر کی گئی ہے مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ. مومنین کے راستے کی اتباع کی اہمیت, آیت نمبر 115. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اجماع امت کے لیے دلیل چاہیے تھی قرآن, 300 دفعہ قرآن پر کوئی آیت نہیں ملی, 381 دفعہ اس آیت پر آ کر ٹھہرے. آپ کو پتا ہے کہ اسلامک لا کی چار بنیادیں ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. تو یہ جو تیسری بنیاد ہے اجماع, یعنی صاف کا اخلاق کا طریقہ, اس کے لیے یہ آیت بطور دلیل آتی ہے. فرمایا بمن یشاقق الرسول, اور جو کوئی خلاف کرے رسول کے, من بعد ما تبین له الہدى, بعد اس کے کہ واضح ہو گئی اس پر ہدایت, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور اتباع کرے غیر مومنوں کے طریقے کا, یعنی مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسروں کے رستے کی اتباع کرے, نولیہ ما تولا, تو ہم موڑ دیں گے اسے جس طرف وہ مڑا ہے, ونصلیہ جہنم, اور جھونک دیں گے اسے جہنم میں, وساعت مصیرہ, بہت بڑی لوٹنے کی جگہ ہے. آگے آیت نمبر 119, شیطان کے عزائم کا ذکر ہے. آیت نمبر 119 میں شیطان کے عزائم فرمایا, ولا اجل لن نہ, شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انہیں لازمن گمراہ کروں گا, ولا امن ین نہ, اور میں لازمن انہیں امیدیں جو ہے وہ دکھاؤں گا, سب باغ دکھاؤں گا, گناہوں پر آمادہ کروں گا, ولا آمرن نہ, اور میں لازمن انہیں حکم کروں گا, فلا یبتکن آذان الانام, بس وہ میرے حکم پر چوپایوں کے جو ہے کان چیریں گے, ولا آمرن نہ, اور میں لازمن انہیں حکم کروں گا, فلا یغیرن خلق اللہ, بس وہ بگاڑ دیں گے اللہ کی تخلیق کو. یہ ہمیں نظر آتا ہے, آپ یورپ میں بڑا کامن نظر آتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, یہ خلقت کو ہی بگاڑ دیا, عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, جو ہے بال جو ہے وہ جو ہے آدھا گنجا کر لیا اور بیچ میں سے بالکل مرغے کی طرح وہ جو ہے چلنے رہ گئے, یا وہ بندے پہننے میں آئے تو ہوٹ پہ بھی بندہ لگا ہوا ہے اور کندھے پر بھی ہے اور زبان پر بھی ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ جو ہے بالکل جو ہے ہلیا بگاڑ دیتا ہے. تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دینا, عورتیں نظر آئیں گی کہ وہ لگے گا کہ شاید یہ مرد ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے عورت, اور جو مرد پیچھے سے دیکھے تو لگتا ہے وہ خاتون جا رہی ہے, اسے پتہ چلتا ہے اس کی تو منہ کے داڑھی بھی ہے. تو یہ بگاڑ دینا خلقت, یہ بھی شیطان کے اٹھانے کا. تو شریعت جو ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ بال کیسے ہونے چاہیے, خلیا کیسا ہونا چاہیے, اور ہمارے اخلاق جو ہے وہ بہرحال سیف کرنے کو بھی تقریب خلقت کو بدلنے کے برابر کہتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کا حکم ماننا. ومن یتخذ الشیطان ولیا, اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, فقد خسر خسرانا مبینا, بس وہ تو جو ہے بڑی جو ہے خسران اسے حاصل بڑے خوشحال میں پڑھ گیا. آیت نمبر 120 121 شیطان کے دوستوں کا انجام کیا ہوگا؟ وایو من نہیں وہ شیطان ان سے بازی کرتا انہیں امیدیں دلاتا. وبا یاد شیطان اللہ غرورا اور شیطان کے وعدے نہیں ہے مگر دھوکا. اولائی کا ماں جاننا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا ہوگا جاننا. ولا یجید الحا محیطہ اور وہ جو ہے یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ شیطان کی جو وعدوں کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب باپ دکھانے کا ذکر آ رہا ہے تو یہ شیطان ہر لیول پر کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ ایک عام انسان ہو چاہے کتنا ہی بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو. اور شیطان کے جال جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے. امام جلدی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تلبی سے بھی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ شیطان کس کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو وہاں ایک واقعہ وہ آپ کو سناؤں گا اس کے بعد ہم ریٹ کریں گے. انہوں نے سنایا کہ ایک عالم تھا اور بڑا جو ہے وہ عبادت گزار تھا, بعض اور نصیحت تھی اس کا کام تھا. شیطان نے سوچا کہ جو ہے گمراہ کیا جائے بگاڑا جائے. اس عالم کے جو ہے پڑوس میں کچھ دو بھائی اور ایک بہن رہتے تھے. بھائیوں کو کسی تجارتی سلسلے میں کہیں دور جانا پڑا سال دو سال کے لیے. اب وہ اس شخص کو کہہ گیا کہ بھائی ہمارے پیچھے ہماری یہ بہن ہے شدید عزیز ہے اور تم اس کا خیال رکھنا. چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا اور خیال رکھتا رہا. کھانا وانا وہاں دروازے پر رکھ دیتا تھا, نوک کرتا تھا, وہ خاتون لے لیتی تھی, اس طرح سلسلہ دار کرتا رہا. پھر شیطان نے اس کے دل میں ڈالا تم لوگوں کو بعض نصیحت کرتے رہتے, اس خاتون کو تمہاری ذمہ داری میں دیا گیا, اس تک تمہارا بعض نصیحت پہنچتا نہیں, اسے بھی بعض نصیحت کرو. جہاں اس نے کہا ٹھیک ہے, خاتون سے کہا تم اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاؤ, میں اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا, وہاں سے میں تمہیں جو ہے دین کی باتیں بتایا کروں گا, تم سن لینا. کچھ دن اس طرح سلسلہ چلتا. پھر شیطان نے کہا یہ تو بیچ میں کئی دیواریں, تمہاری پوری میسج تمہارا پہنچتا نہیں ہے وہاں, تو دین کی باتیں کیا ہے کہ وہیں جا کے سنا دیا گیا. پھر آتے باتوں میں آیا اور گھر جا کر جو ہے بعض نصیحت کرنے لگا. پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے اور جو ہے وہ بچے کی ولادت ہو گئی. اب بڑا پریشان ہوا کہ بھائی آئیں گے اور یہ تو جو ہے بچہ جو ہے یہ تو میں بڑا مشکل میں آ جاؤں گا. پھر شیطان نے کہا بچے کو قتل کر دوں, یہ ویسی ہی عورت کہیں آتی جاتی نہیں ہے, نہ اس کے یہاں کوئی آتا جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ایسے ختم کر دو کہ معاملہ ختم ہو جائے. پھر آ کے بچے کو قتل کر دیا, دفنا دیا. پھر شیطان نے کہا کہ تم نے بچے کو تو قتل کر دیا لیکن اس کی ماں کے دل میں تو محبت ہے بچے کی, اور وہ ہو سکتا ہے کسی کو بتا دے, اسے بھی قتل کر دو. اور جب بھائی آئے تو ان سے کہنا کہ یہ بیمار کی مر گئی, چنانچہ اسے بھی قتل کر دیا. یہ امام جوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں حکایت بیان کی. اب جب بھائی آئے تو یہی کہہ دیا بیمار کی مر گئی. لیکن ان بھائیوں کے خواب میں شیطان آئے اور انہیں وہ مقامات دکھایا خواب میں کہ جہاں وہ دفن تھے. چنانچہ یہ آدمی پکڑا گیا, اس کا مقدمہ کرا اور پھانسی کی سزا ہو گئی. پھانسی کا پھندا جب گلے میں ڈالا گیا اس کے تو وہ گر گرا گر گرا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا, مغفرت مانگ رہا تھا, توبہ کر رہا تھا. شیطان حاضر ہو گیا اس کے پاس, اس نے کہا کہ میں ابھی بھی تمہیں بچا سکتا ہوں. اس نے کہا جس طرح, کہنے لگا کہ تم اگر مجھے پکارو گے تو میں تمہیں بچا لوں. چنانچہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو پکارنا شروع کیا اور اسی وقت جو ہے وہ تختہ جو ہے وہ ہٹا لیا گیا اور اس کی موت کے حالت میں آئی کہ وہ جو ہے اللہ کے بجائے شیطان کو. تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, سب بات دکھاتا ہے, مزے کرواتا ہے اور پھر ایک اندھے گھڑے میں پکوا دیتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے جہنم میں ہمیں جھونک دیتا ہے. تو اس کو واقعی اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے وزیر آپ اب انشاءاللہ 12 رکعت ہم ادا کریں گے. جزاکم اللہ آصف ہے. ان شاء اللہ اگلا سیشن مختصر رہے گا, اس پر 10 منٹ اتر نہیں ہے تو اگلا سیشن میں 10 منٹ کم ہوں گے.